آگے آپ دیکھیں سبحان اللہ, یہ جب ہم نے ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کس کس طرح کے سیکوینس سے چیزیں آ رہی ہیں, کیسے پہلے ان کی چیزوں کی سزاؤں کا بتایا گیا, اس چیز کی تشہیر کرنے کو منع کیا گیا جو بے حیائی کی ہوتی ہے, زنا کے اوپر حد کا بتایا گیا, قذف کی حد کا بتایا گیا, پھر اسی طرح گھروں کے پردے کی سب سے پہلے بات آئی. جو یہ گھر ہے نا, ان کا بھی ایک پردہ ہوتا ہے, ان کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. یہ پرائیویسی جو ہے یہ پردہ ہے, اس پردے کو نہیں توڑنا کسی کے بھی. تو ایک گھر پردہ ہے, پھر اس کے اندر رہنے والے افراد بھی کیسے پردہ کریں, یہ مرد کیا کریں اور عورتیں کیا کریں. اچھا ایک مزے کی بات یہاں پہ میں بھول گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے, آپ کیا یہ پردہ کا بن. ہاں تو کس نے اس چیز سے انکار کیا؟ سب سے پہلی بات ہی یہ ہے, یا غدودنا من امسارہن, نظر کا پردہ تو پہلے بات آئی, لیکن اس کے بعد بھی تو پڑھ لو, اس کے بعد بھی کچھ حکم ہے کہ صرف نظر کے پردے کی پر بھی بات رک گئی؟ نظر کے پردے کی تو سب سے پہلے حکم مردوں کو بھی ہے, عورتوں کو بھی ہے. بے شک نظر کا پردہ ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نظر کا پردہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے نظروں میں حیا آ جائے, اس کے بعد نمبر ٹو کیا ہے, حفاظت فروج کی, نمبر تھری کیا ہے, اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا, نمبر فور کیا ہے, اپنے دوپٹوں کو اپنے اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لینا, نمبر فائیو کیا ہے کہ اپنے پیروں کو اس طرح سے نہیں مارنا کہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. اور دو ایکسیپشنز بتا دی گئیں, ایک کدھر ظاہر ہوتی ہے, کون سی ظاہر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کون سی زینت ہے جو ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں, الا ما ظہر منہا, اور کن کے سامنے زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں, کن لوگوں کے سامنے, کن انسانوں کے سامنے. تو پہلی بات, پہلا الا کیا ہے, جو زینتیں ایکسیپشنل ہیں, جو زینتیں کھل جانے میں حرج نہیں ہے, اور دوسری ایکسیپشن کیا ہے, کن کے سامنے تمام قسم کی زینتیں کھل سکتی ہیں, یعنی چاہے وہ میک اپ کی ہیں چاہے وہ اور ہیں, مگر ستر پھر بھی نہیں ان کے سامنے کھلیں گے سوائے شوہر کے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اگر کہیں گے تو پھر میں ایک دفعہ اس کی سمری کر دوں گی آپ کو. آپ دیکھیں ایک اور طرح سے معاشرے میں سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا, ایک حکم دیا گیا, وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور نکاح کر دو جو اکیلے ہیں تم میں سے, یعنی جس عورت کا شوہر نہیں ہے, چاہے وہ کنواری ہے چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ مطلقہ ہے, اور جس آدمی کے پاس بیوی نہیں ہے, چاہے وہ کنوارا ہے چاہے وہ رنڈوا ہے چاہے اس کی ڈیوورس ہوئی بھی ہے, ان کا نکاح کر دو. یہ حکم ولی عورت کے تو ولی کو دیا گیا, مرد تو اپنا نکاح خود بھی کر سکتا ہے, اس کے اندر کوئی ولی وغیرہ کی کوئی اجازت نہیں کی نہیں ضرورت ہے, مگر عورت کو ظاہر ہے ولی کی ضرورت ہوتی, وہ خود ہی جا کے اپنے نکاح نہیں کر سکتی, تو اس لیے کہا گیا کہ نکاح کر دو. یہ کیوں حکم آیا نکاح کرنے کا اس کے بعد؟ تاکہ معاشرے میں نگاہیں بچ سکیں, شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں. یہ جو پچھلا حکم دیا گیا نا, اس کو ایز اس کے ایزی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے, نکاح ہو جائے تاکہ نظریں محفوظ ہوں. ٹھیک ہے, اور نکاح کی بہت ترغیب دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, نکاح اور تمام انبیاء کی سنت ہے. کچھ حالتوں میں تو یہ فرض ہو جاتا ہے نکاح کرنا, وہ فرض کب ہو جاتا ہے؟ سب کے لیے ایسا نہیں کہ فرض ہے, لیکن کچھ حالتوں میں فرض ہے, اور وہ فرض کب ہے؟ جب کہ کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں جو ہوں نا گناہ میں پڑ جاؤں گا, زنا میں پڑ جاؤں گا اگر نکاح نہ ہوا تو, تب فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کر لے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت رہے, وہ گناہ میں نہ پڑ جائے. تو اب کہا گیا, ایک تو ولی کو بھی کہا گیا, دوسرے معاشرے کے عام افراد کو بھی کہا گیا. دیکھیں جب ایک کمیونٹی ہوتی ہے, اس کمیونٹی میں کسی کا, آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اکیلا ہے, کسی کی بیوی فوت ہو گئی, کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا, خود نہیں وہ بیچاری کچھ بول سکتی, تو اب سوسائٹی کا, اس معاشرے کا, ان کا, لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کریں کسی طرح کوئی اچھے مناسب رشتے کا بندوبست ہو سکے. زبردستی نہیں نکاح کرنے کو کہا جا رہا کہ بیچاری کوئی مان بھی نہیں رہی, نہیں ہے اس کو, وہ کہتی نہیں میں نے کرنا, تو زبردستی نہیں جی اب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا, ایسے نہیں ہے. مگر جو یعنی کچھ ان کو کہہ راضی کر کے, ان کو اگر اس چیز کے اوپر قائل کر کے کیا جائے تو اچھی بات ہے, نکاح ہو جانا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے عزتوں کی حفاظتیں رہیں گی. ایک عورت کو ایک گھر مل جائے گا. تو تعاون کرنا چاہیے معاشرے کو, یہ نہیں ہم نہیں بتاتے کوئی رشتہ, ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی, خود ہی کرنا ہوگا خود ہی کرتے رہیں گے. نہیں, اگر ان کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے, ان کے معاشرے کے لوگ کوشش کریں, یا ولی ہیں بھی تو کچھ, اگر آپ نے کچھ ہاتھ پیر مار دیے کسی کے لیے تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو ان کی حل ایاما, تو ان ایاما میں سارے ہی آ گئے, چاہے وہ کمارے ہی کیوں نہ ہو. والصالحین من عبادکم و امائکم, اور وہ صالح, ایک پہلے مانا دیکھ لیتے ہیں, جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے, تمہاری لونڈیوں میں سے, یعنی ایسے ہیں کہ نیک صالح ہیں, پاک سیرت ہیں, جن سے نکاح کرنے کی اور نکاح کے حقوق ادا کرنے کا, جن کے اندر قابلیت بھی ہو, صلاحیت ہو, تو وہ صلاحیت والے بھی ہو سکتے ہیں اور صالح ویسے بھی پاک سیرت ہو سکتے ہیں. تو آقاؤں کو کہا گیا, جو ان کے مالک ہیں ان کو کہا گیا کہ بھائی ان کے نکاح کر دو, اس لیے تاکہ یہ بھی ایک, یعنی ان کو بچانے کے لیے, ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے, یہ بھی ایک ریکمینڈڈ چیز ہے کہ جو ان کے مالک ہیں ان کے نکاح کر دیں. یہ کیوں کہا گیا مالکوں کو؟ اس لیے کہ مالکوں کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر ہوں گے وہ محتاج, غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. اب کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے, مطلب اتنا زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے نکاح کرنا, کوئی اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتا, کہتا ہے یہ کون سا اپنا پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, یہ کون سا ایسا ہے, کہاں سے ہماری بچی کو کہ وہ کرے گا, کیسے اس کا نانف کا پورا کرے گا, کیسے اس کو رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہیں وہ فقیر محتاج ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تم اس کی نہیں فکر کرو گے کہ کہاں سے آئے گا, کیا ہوگا, اب اس کا کدھر سے کھلایا ہوا, تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے رہا, تو نہیں, اللہ کر دے گا اس کو غنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا, فرض نماز جب اس کا وقت آ جائے, جنازہ جب موجود ہو, تو یعنی اس کو فوراً دفن کرنے کی کام کرو, اور بیوہ عورت کا نکاح جب کہ اس کا کوئی مطلب کفو مل جائے, اس کے برابر کا کوئی رشتہ مل جائے, تو اس میں جلدی کرنی چاہیے. اور اس کے اندر یہ بس تاویلیں کرنا, نہیں نہیں وہ یہ تو کماتا نہیں, یہ تو ایسے نہیں, یہ تو ایسے نہیں. اگر کوئی پاک دامنی کی لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں پاک دامن رہوں اور اس کی خاطر نکاح کرتا ہے, تو اللہ کی طرف سے بھی اس کی مدد کا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ کے فضل کا حق ہے, یعنی اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا. ایک اللہ کے راستے میں مجاہد, نمبر ٹو غلام جو مکاتبت کرتا ہے, اور نمبر تھری نکاح کرنے والا جو پرہیزگاری چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں, میں کہیں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کی مدد کرے گا, یعنی اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ, اگر وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. تو واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا. وسعت والا کیوں کہا گیا؟ یعنی تم تنگ حال ہو سکتے ہو, تمہارے پاس تنگی ہو سکتی ہے, محتاجی ہو سکتی ہے, اللہ وسعت والا اور اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور علیم کیسے ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہ کل کو اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا راستے کھول دے, اور تمہیں نہیں پتا کہ نکاح کرنے میں تمہارے لیے کتنی عافیت ہے, اس کو پتا ہے, اس لیے اس نے یہ احکامات دیے کہ نکاح کر لو کر لو. اپنا مردوں کو تو کہا گیا کہ خود کر لیں, لیکن وہ خود کر سکتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے ولیوں کو اور غلام اور باندیوں کے مالکوں کو کہا گیا کہ وہ ان کے نکاح کر دیں. اور نکاح کرنے کو دیکھیں یہاں پہ ایک اچھی چیز بتایا گیا, یہ بھی ایک قرآن کا حکم بتایا گیا. اسی لیے جب شادیاں کی جاتی ہیں تو اس کو یہی سمجھا کریں کہ یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, یہ بھی عین دینی کام ہے, یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ نکاح کر لو, کرا دو عورتوں کے, یا نکاح کر لیں آدمی. تو ان کی حکم مطلب ہوتا ہے نکاح کر دو, ان کی حکم مطلب یہ نہیں کہ خود کر لو, کرا دو یعنی ان کے. تو یہ پھر جو بھی ولی ہوں, کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہو, تو وہ اس آیت کو سوچ کے اگر اب ذہن میں رکھ کے یا اپنی بہن کا یا جس کا بھی وہ ولی ہے ان کا کر رہا ہو, اس آیت کو ذہن میں رکھ کے اور پھر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ میں اس پہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے, تو وہ اس میں بھی اللہ سے ثواب پا سکتا ہے. یہ بھی ایک نیکی ہو گئی, یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے کہ کوئی ایسے ہی رہے, مطلب اکیلا ہی رہے, چھڑا ہی رہے اور ایسے ہی رہے, جبکہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہے. صلاحیت سے مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ نان نفقہ بھی پورا کر سکتا ہے, پھر بھی نہیں وہ نکاح کر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایک صحابی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کرا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم استطاعت رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں استطاعت تو میں رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر نکاح نہیں کرتے تو شیطان کے بھائی ہو, یعنی پھر تو شیطان ہی آئے گا نا. یعنی استطاعت بھی ہے, اتنی طاقت بھی ہے, سارا وسائل بھی ہیں, یا تو ایک بندہ ہے نا اس کے پاس کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے, نہ مہر ادا کرنے کے لیے نہ کچھ ہے, تو وہ تو الگ بات ہے. اگر کسی کے پاس ہے پھر بھی نہیں وہ کرتا, تو پھر شیطان کو تو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ اس کو غلط راستے کی طرف لے کر جائے. تو اگر کسی کی شہوت درمیانی سی ہے تب تو نکاح کرنا سنت ہے, لیکن اگر شہوت کا غلبہ ہے جیسے کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے, غالب ہے, تو پھر ضروری ہے کہ وہ نکاح کریں. لیکن وہ لوگ نکاح نہ کریں جن کے اندر یعنی بیوی کے ساتھ تعلق کرنے کی طاقت نہ ہو, قدرت نہ ہو, ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ظلم کرنے والا ہے, وہ اتنا سخت ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو اس بیوی کے اوپر ظلم کیا کروں گا, تو پھر ایسے آدمی کا نکاح کرنا بھی مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ادر وائز ویسے نکاح کی فضیلت میں احادیث میں بخاری مسلم میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں, تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح نظر کو نیچی رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے, کیونکہ روزے شہوت کو کم کرتے ہیں. یعنی شہوت تو اس کے اندر ہے لیکن اب گھر بسانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو پھر اب کیا کرے, پھر اس کو روزے رکھنے چاہیے. کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے ابھی نہیں مناسب رشتہ مل رہا لیکن اندر اپنی ایک ضرورت تو ہے, تو ایسے لوگوں کو پھر روزے رکھنے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے پاکیزہ حالت میں ملے, پاک یعنی طاہر ملے, پاکیزہ ملے, تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے. ٹھیک ہے, اور اس کا انسینٹو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مسلم میں یہ روایت آتی ہے, آپ نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے, یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے, بلکہ اس کو فرمایا نیک بختی کی, خوش بختی کی جو تین چیزیں ہیں نا, یعنی دیکھنا ہے نا اگر کہ کوئی انسان خوش قسمت ہے کہ نہیں. ہم پتہ نہیں, ہمارے تو اور ہی ڈفرینٹ ہی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں یہ روایت ہے جو تین چیزیں بتائیں جو خوش قسمتی کی, خوش بختی کی علامت ہے, ان میں ایک نیک بیوی, آرام دہ گھر اور آرام دہ سواری ہے. سبحان اللہ, اور اس کو نصف ایمان کہا ہے کہ نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے, آدھا ایمان کامل ہو گیا جس بندے نے نکاح کر لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ازواج کے حجروں میں چند مسلمان آئے تھے, وہ تو آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی, بخاری مسلم میں بھی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے اس کا حال معلوم کیا تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا تھا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو کبھی نکاح نہیں کروں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, یہ اب آپ نے کرسچنز میں بھی دیکھا ہوگا کہ شادی کرنے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم ایک سن میں, یا ہم ایک سن کیا مطلب, اب یہ کسی پادری بننے کے قابل نہیں ہے, نن بننے کے قابل نہیں ہے جو شادی کر لیتا ہے, تو وہ ایک اس کو مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, گھن یا کیا, کہ بھئی دینداری کا نام یہ ہے کہ شادی کے بغیر رہا جائے اور یہ تعلق کبھی نہ رکھا جائے. حالانکہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے, بلکہ نکاح پہ ابھارا گیا, نکاح کرو اور اس کو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم نے بس کنوارے رہنا اور میں نے کبھی شادی نہیں کرنی، یہ میں بڑی نیک بن رہی ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا تھا جب واپس گھر آئے تھے تو ان کو بتایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنا لیے تھے نا، اسی طرح جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ پوری پوری رات نماز ہی پڑھتے رہے تب ہم نیک ہیں، وہ کبھی ہم نے سونا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی فقیر ہوگا، کوئی محتاج ہے، کوئی نہیں، ابھی اس کے پاس اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے وسعت اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، وہ چاہے کہ جس کو بھی غنی کر دے. تو اب جو حضرت ابوبکر صدیق اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم نکاح کرنے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا غنا عطا فرمانے کا، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی. صرف شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے، تو جب کرو گے اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں غنی کر دے گا. تم سمجھتے ہو رزق تمہارے کمانے سے آئے گا؟ نہیں، جب دو افراد ملیں گے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دے گا. وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں، نکاح کی طاقت تو نہیں، موقع نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شہوت تو ہے ان کے اندر، ان کے اندر ضرورت تو ہے، جسمانی ضرورت تو ہے ان کے اندر، لیکن اب ایک بیوی کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، بالکل ہی کوئی اس کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی مہر ادا کرنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے، کوئی گھر کے اندر ہی کوئی سامان نہیں ہے، کدھر آئے گی، کدھر بیٹھے گی، کدھر رہے گی، کدھر سوئے گی، کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں پاتے نکاح کا موقع، تو پھر وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اچھا ابھی تو میری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی میری یہ ہے اور وہ ہے، جو بھی مجبوریاں، تو اب جو مرضی اور کام کریں وہ جائز ہو جاتے ہیں. نہیں، فرمایا وہ بھی پاک دامن رہیں، یعنی اگر ابھی اس وقت شادی نہیں بھی ہو پا رہی تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ جو مرضی اور کریں، بلکہ ان کو بھی پاک دامن رہنا ہے، کہیں کوئی غلط کام نہیں کرنا، کہیں کوئی غلط تعلق نہیں شروع کر دینا، اور ویٹ کریں حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ پھر اللہ ان کو غنی کر دے. یعنی ایک تو وہ سینیریو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں آج محتاجی ہے، اگر تم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہو تو اللہ غنی کر دے گا، اور لیکن جو پھر بھی ویسا رہے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں ہے میرے پاس سامان، میں کیا کروں گا، مشکل میں پڑ سکتا ہے، جو نہیں کر پا رہے اس وقت، موقع نہیں ہے ان کے پاس نکاح کرنے کا، وہ بھی پاک دامنی نہیں چھوڑ دیں گے، وہ بھی پاک دامن رہیں گے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اب یہاں پہ لونڈیاں اور غلام کے بارے میں حکم ہے. کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر کہ مکاتبت ہوا کرتی تھی اور مکاتب ہوتا تھا. مکاتبت کیا تھی؟ ایک کانٹریکٹ ہو جاتا تھا، غلام یا تو خود یہ چاہتا تھا تو وہ اپنے آقا سے یہ کانٹریکٹ کرنا کے لیے ریکویسٹ کرتا تھا، یا پھر آقا اگر چاہتا تھا تو وہ غلام کے ساتھ کہہ دیتا تھا کہ میں اس طرح کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوتا تھا یا کیا کس بیس پہ یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ یہ غلام جو ہے وہ آقا کو اتنی اتنی رقم دے دے گا تو یہ غلام آزاد ہو گیا. جب بھی رقم پوری ہو جائے گی وہ غلام جائے محنت مزدوری کرے، کمائی کرے، یا وہ لونڈی ہے وہ محنت مزدوری کر کے، اس کے پاس کوئی سکلز ہیں تو وہ محنت کرے، اتنا کمائے لا کے اپنے آقا کو دے دے تو وہ آزاد ہے. لیکن جب اسلام نے جو غلاموں کی آزادی کے لیے جتنی چیزیں رکھی ہیں نا، ان میں یہ مکاتبت بھی ہے. اس طرح سے بھی غلام بہت آزاد ہوئے تھے. یہ غلام کہتے تھے کہ اگر کسی غلام چاہتا ہے کوئی کہ میں مکاتبت کر لوں تو اس کے آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرے پھر مکاتبت، ایسا نہیں کہ وہ کہ نہیں میں نے نہیں کرنی. تو فرمایا اگر تم ان میں خیر دیکھتے ہو نا تو پھر مکاتبت کرو ان کے ساتھ جو چاہتے ہیں. یہ اس کا حکم یہاں پہ دیا گیا، والذین یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں مکاتبت کرنا، یعنی یہ ایسا کانٹریکٹ اپنا آزادی کا کرنا چاہتے ہیں، ایسا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں جی آپ کو اتنی رقم دیتا ہوں تو آپ نے پھر مجھے یا آپ مجھے بتا دیں کتنی رقم کے عوض آپ مجھے آزاد کریں گے جو ایسا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تمہارے غلام لانڈیوں میں سے. مما ملکت ایمانکم کا مطلب کیا؟ جو تمہارے غلام لانڈیاں, وہ اگر مکاتبت چاہتے ہیں فقاتبوہم, تو ان سے مکاتبت کر لو, یہ کانٹریکٹ کر لو, لیکن ایک شرط ہے, ان علمتم فیہم خیرا, اگر تمہیں ان کے اندر خیر نظر آتی. خیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں پتا ہے کہ یہ امانت دار ہیں, یہ کمائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, یہ جا کے مجھے اتنی کمائی کر کے لا کے دے سکتے ہیں, ان کے ساتھ پھر آپ مکاتبت کر لیں. اور جن کا یہ پتا ہے کہ یہ اگر آزاد ہو گئے تو یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان کے ساتھ مکاتبت کر. اگر یہ پتا ہے کہ آج تو بھائی غلام ہے, آج تو آپ کی انڈر ہینڈ ہے, آج تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جب کل کو آزاد ہوگا تو یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کو ہی مسئلہ ڈالنا شروع کر دے, فتنے کا باعث بنے, چوریاں چکاریاں بدماشیاں شروع کر دے, کہیں اور بے حیائی کے کام شروع کر دے, تو پھر اسے بہتر ہے کہ وہ غلام ہی رہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بلائی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور مکاتبت میں یہ بھی ہے کہ اگر جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آقا نے اپنے غلام کے ساتھ جیسے 100 درہم کا کے اوپر مکاتبت طے کر دی, تو اب اس کے بعد 20 درہم آقا نے ہبا کر دیے کہ ٹھیک ہے 20 درہم میں تمہیں معاف کرتا ہوں, تم بس 80 پے کر دو, تو یہ بھی ایک آقا کو اس کے اوپر اجر ملے گا. اسی طرح وہ اپنی مکاتبت کی رقم کے لیے زکات, کوئی اس کو زکات کے ذریعے بھی اس کو ہیلپ کر سکتا ہے تاکہ یہ غلام جلدی آزاد ہو جائے. تو یہ اسلام کے انسینٹیوز ہیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, یہ والی وہ بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے. کس کو دو؟ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مما ملکت ایمانکم, ان جو بھی کسی کا غلام ہے یا آپ کا اپنا غلام ہے, لونڈی ہے, وہ انہوں نے آپ سے مکاتبت کر دی ہے, اب وہ بےچارے اپنی بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں کہ وہ یہ پیسے پورے کر لیں, لیکن ظاہر ہے کتنا کریں گے, ان کے لیے بھی مشکل ہے. اب وہ تھوڑی بہت جو رقم رہ گئی ہے آپ بھی ہیلپ کریں, یعنی عام لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ غلاموں کی آزادی میں ہیلپ کیا کریں, اس مال میں سے ہیلپ کریں جو اللہ نے دیا ہے. مم مال اللہ, اللہ کے مال میں سے, یہ تمہارا تھوڑی ہے, تم اس کو ان کی آزادی کرنے کے لیے خرچ کرو. اور اس کے اندر دیکھیں آج کے وقت میں غلام وغیرہ تو نہیں ہے, مگر کوئی اگر قرضے میں دبا ہوا ہے یا کوئی کسی کے اوپر غلط طور پہ کوئی مقدمہ ہو گیا ہے اور وہ کتنی کتنی زیادہ بھاری فیس ہوتی ہے وہاں پہ مقدمے لڑنے کے لیے, بیچارہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے, کیا کرے, وہ ایک مصیبت میں, تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے اللہ کے مال میں سے, یعنی اللہ نے عطا فرمایا. یا ہر چیز کا ہی مالک اللہ, جو تمہارے پاس مال ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے, اللہ نے ہی دیا نا, اس میں سے سپینڈ کرنا تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ تو اس میں سے ہیلپ کرو ان کی. وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا, نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو کس چیز پہ؟ بدکاری پہ, اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامن رہیں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی کا سامان مل جائے, تمہیں پیسہ مل جائے. یعنی یہاں پہ مالکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کریں کہ جاؤ جا کے زنا کرو, بدکاری کرو, پیشہ کرو, اور پھر ہمارے لیے کمائیاں کر کے لاؤ, پروسٹیٹیوشن کرو, ہمارے لیے کمائیاں کر کے لا کے دو. کیونکہ ان کی لونڈیاں تھیں, اس طرح کی کام اس زمانے میں لوگ کرایا کرتے تھے. اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس کے پاس بھی لونڈی تھی, تو وہ بھی کہتا تھا جاؤ پیشہ کر کے لاؤ اور مجھے لا کے کمائی دو. اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے. ان اردنا تحسنن کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ چاہیں پرہیزگاری تو پھر نہ ان سے کو مجبور کرنا, اور اگر وہ نہیں پرہیزگاری کرنا چاہتی تو پھر بے شک مجبور کر دینا, یہ نہیں مطلب ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لونڈیاں, ظاہر ہے پہلے تو اسلام سے پہلے تو اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں, لیکن جب یہ لونڈیاں اسلام لے آئیں تو وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ یہ کام کریں. پہلے تو ان کے آقا کرا لیا کرتے تھے یہ کام ان سے کہ پروسٹیٹیوشن کریں اور لے کر آئیں, لیکن اب وہ نہیں چاہتی کہ یہ کریں, تو یہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ نہیں تم جاؤ اور جا کے کہیں سے بھی پیسے لے کر آؤ, چاہے اپنی عزتیں بیچو, چاہے کچھ کرو. تو کہا گیا کہ وہ بیچاریاں چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی تم کیوں مجبور کرتے ان کو؟ मत मजबूर करो उनको, ये मतलब है कि अगर वो चाहती हैं कि हमने पाक दामन रहना, तो तुम्हारी कितनी ये बेगैरती की बात है कि तुम उनको मजबूर कर रहे हो कि जाओ ये काम करो ताकि हमें सामान मिले दुनिया का, यानी हमें पैसा मिले, हमें माल मिले, हमें जहां से मर्जी लाके दो। ठीक है, आज के वक्त में भी लौंडियां तो नहीं है मगर ऐसी औरतें कुछ होती हैं जिनको कोई धंधा करने वाली औरतें या कोई उनके दलाल होते हैं या कुछ है, वो उनको मजबूर करते हैं कि नहीं ये गुनाह करना है ताकि हमें हमारे पास पैसा आए। तो वो सब इसके अंदर फिर शामिल हो जाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि मत उनको मजबूर करो, वो नहीं करना चाहते, तुम क्यों कराते हो उनसे ऐसे काम। वमन युकरिहुन्ना, और जो कोई मजबूर करेगा इनको, ऐसी औरतों को, चाहे वो बदमाश औरतें हैं जो उनके ऊपर मैडम बैठी होती हैं जो उनसे ये काम कराती हैं, या कोई और आदमी ये काम कराते हैं, तो जो मजबूर करेगा उनको, फइन्नल्लाह मिन बादी इकराहिहिन्ना गफूर रहीम, तो अल्लाह ताला उनकी मजबूर करने के बाद अल्लाह गफूर रहीम है, यानी इन औरतों को फिर सजा नहीं मिलेगी, इन लौंडियों को या जो औरतें इस आज की दुनिया के अंदर इस चीज पे मजबूर की जाती हैं कि वो ऐसा करें, उनके शौहर मजबूर कर रहे हो या उनके कोई भी मजबूर कर रहे हैं, उन वो किसी के जेरे दस्त है, अगर किसी का कंट्रोल के अंदर है वो वहां से ना भाग सकती हैं ना जा सकती हैं ना कहीं से हेल्प ले सकती हैं, बिल्कुल मजबूर कर दी गई। मजबूरी में अब ये भी है, ये नहीं है कि वो तो आजाद हैं, वो कहीं जा सकती हैं, कुछ अपने लिए सामान कर सकती हैं, लेकिन वो भी रहती जा रही हैं वैसे ही, वो नहीं, जो मजबूर हो गई हैं अब उनको चूंकि मजबूर किया गया है इसलिए उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह की तरफ से उनके लिए माफी है, अल्लाह गफूर रहीम है उनके लिए क्योंकि वो मजबूर की गई हैं। ठीक है, और खास तौर पे लौंडियों की बात क्यों है, क्योंकि वो तो बेचारियां अपने खुद ही मालिक ही नहीं थी, वो तो ना कहीं भाग सकती थी ना कहीं जा सकती थी ना कोई हेल्प ले सकती थी, उनके जो मालिकान होते थे उन्हीं का जोर होता था उनके ऊपर। और उसके बाद ये आयत इंपॉर्टेंट है जो कंक्लूजन है, वलकद अनजल्ला इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक नाजिल कर दी हमने तुम्हारे लिए खुली खुली आयतें, ये पूरे फिर से बता दिया गया, आयतें बिल्कुल वाजे हैं। ये अलग बात है कि इंसान जब अमल नहीं करना चाहता ना तो वो खाम खा कहता रहता है मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन है, मुझे तो समझ नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की आयात जो है ना वो इतनी वाजे हैं, कोई ये नहीं बहाने कर सकता हमें नहीं समझ आई, हमें तो समझ ही नहीं आती, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है हमें नहीं समझ आती। वो कुछ कुछ इसलिए कहना हमें समझ आ रहा होता है क्योंकि वो जब इंसान का इरादा ना हो ना अमल करने का तो फिर वो तो ये बहाना अच्छा है कि हम क्या करें हमें तो समझ ही नहीं आती। अब आप ये देख लें यहाँ पे हद जिना है, हद खजफ है, लियान है, फहाशी के ऊपर ममानियत है, पर्दे के ऊपर आयात है, नजरों के झुका देने पर आयात है, इनमें तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो समझ से इतनी बाहर है कि इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करना कैसे है। अल्लाह की आयतों को फिर दोष नहीं देना चाहिए कि इनका कसूर है ये नहीं समझ आती, फिर अपने आप को मलामत करनी चाहिए कि हमारे ही इरादे ऐसे हैं कि हम नहीं मानना चाह रहे, हमारे अंदर कमी है, हम अल्लाह से माफी मांगे और तौफीक मांगे अमल की। वमसलम मिनल्लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और ये आयात ऐसी हैं अल्लाह ने जो नाजिल की हैं इसमें तुमसे पहलों की भी बातें, देखें सिर्फ इस सूरत की नहीं पूरे कुरान में कई ऐसी आयतें हैं जिसके अंदर पहले लोगों की दास्तानें हैं, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो गुजरी जो अकवाम हैं उनकी इबरतनाक मिसालें भी इसी इन्हीं आयात में दी गई हैं, बयान की गई हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है फिर उसका अंजाम क्या होता है, ताकि तुम ये देख लो कि आयतें हर चीज बता रही हैं तुम्हें, खुली हैं, साफ वाजे हैं, जो अमल नहीं करता उनके भी हाल तुमने सुन लिए, वह मौइज़ातन लिलमुत्तकीन, और नसीहत है उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले, कुछ होंगे जो मानेंगे ही नहीं तो फिर देख लो ना मानने वालों का क्या हुआ, और कुछ होंगे वो फौरन नसीहत पकड़ लेंगे, तो बस जो तकवा वाले होते हैं जिनमें अल्लाह का डर होता है वो फौरन नसीहत पकड़ लेते हैं ऐसी आयात से। वो नडर होके वही उसी रविश पे नहीं चलते रहते जिस पे पहले थे, वो नसीहत हासिल करते हैं। जो अल्लाह से डरता है उसको ये बातें भी समझ आ जाती हैं, वो अमल भी कर जाता है। लेकिन ये सब लोग नहीं होते। पता चला कि तकवा वाले सिर्फ नसीहत पकड़ते हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा तकवा किसके अंदर। तकवा होगा तो नसीहत भी लगेगी ये आयात, और इन पे अमल भी होगा। और तकवा ही नहीं है जब अल्लाह का डर ही नहीं है, तो फिर परवाह ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया और क्या नहीं दिया हमारी बला से, वह करना ही नहीं। अल्लाह ताला हमारे लिए इन आयात को सीखना, समझना और अमल करना आसान बना दे, और अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमा दे। जो पिछली जिंदगी के अंदर नाफरमानियां की हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दे, और आइंदा जिंदगी के अंदर अपने अहकामात पे पूरे तौर पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। इन आयात में अपने मुहासबे की ज्यादा जरूरत है, बाकी चीजें तो समझने वाली तो इतनी ज्यादा नहीं है, मगर मुहासबा और किसको राजी करना है और किसको नहीं, और किसके हाँ पे नंबर बनाने हैं और किसके नहीं, ये चीजों का के ऊपर अटेंशन देना ज्यादा जरूरी है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोगों के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह तआला अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, चूंकि कुछ सवाल आ गए हैं इसी वक्त ही, तो मैं पहले इनका जवाब दे दूं इंशाल्लाह तआला, फिर उसके बाद हम हिफ्ज़ का अपना करेंगे। चूँकि ऐसे सवाल मेरे ख्याल और शायद लोगों के जहन में भी होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सवालों से मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इनका सवाल ये है, इफ़ अ वुमन इज़ वेरी थिन एंड लैक्स चेस्ट ब्यूटी ऑल टुगेदर, सो डज शी स्टिल हैव टू वेयर अ जिलबाब अपॉन पाकिस्तानी कमीज शलवार। मतलब अगर अच्छी मोटी उसकी कमीज शलवार होगी और चेस्ट ब्यूटी नहीं है बिल्कुल भी, उसमें बहुत दुबली पतली है, तो फिर भी क्या वो जिलबाब लेगी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिलबाब इन दिस केस? यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नजर आ रही है आपको? जो बहुत दुबली पतली हैं वो तो ना करें और जो बाकी हैं वो करें, कहीं भी नहीं है एक्सेप्शन, तो हम कहाँ से ले सकते हैं? बहुत थिन है उसकी चेस्ट ब्यूटी नहीं है तो फिर वो जिलबाब का तो खैर आगे सूरह अजाब में आएगा, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिलबाब। जिलबाब का पर्पस है आपके लिबास को कवर करना, आपके ओवरऑल पूरी बॉडी को कवर कर लेना, सर से लेके पैर तक होता है जिलबाब। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि अगर फिगरलेस बॉडी है तो फिर उसका क्या ड्रेस कोड होगा? क्योंकि अगर किसी के सर्जिकली ब्रेस्ट रिमूव कर दिए गए हैं तो फिर भी क्या वो जिलबाब लेगी? देखें, उस जमाने में भी औरतें कोई ऐसी भी होती थी कि जो दुबली पतली भी होती थी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ही आपने सुना है कि वो कितनी दुबली पतली थी कि हौदा जो उन्होंने उठाया कि उनको पता ही नहीं चला कि अंदर है या नहीं है। तो इट डजंट मैटर, औरत हर सेल्फ ब्यूटी है, औरत जो है ना वो हर सेल्फ ब्यूटी है। पहले तो वो आदमी को तो नहीं ना पता इसने सर्जिकली रिमूव कराए या नहीं कराए, इसने क्या है, उसके लिए उसके सीने में खूबसूरती है तो इसलिए उसकी नजर वहां जाती है। फिर भी उसको जिलबाब ही पहनना है, फिर भी उसको खिमार को सीने पे रखना है, चाहे उसकी फिगरलेस है, चाहे उसके अंदर चेस्ट ब्यूटी है नहीं है, आदमी ताकि उसकी नजर वहां ना जाए। क्या जिलबाब पहनना ही है? चाहे पाकिस्तानी शलवार कमीज है, चाहे इंडियन शलवार कमीज है, चाहे अमरीकी शलवार कमीज है, कुछ तरह की भी है, जिलबाब इस सारे कपड़ों को कवर करेगा। और फिर इन्होंने पूछा है, अच्छी ये इनका क्वेश्चन है कि क्या जिलबाब शलवार कमीज को कवर करेगा जो हम घर में ही पहनते हैं, या जो शादियों पर पहनते हैं उसको कवर करेगा? भाई जो घर में पहनते हैं जो वो हैं, ये सारी आपकी जीनत है। जो मैंने आपको आयत सूरह आराफ की इसीलिए बताई कि खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद का मतलब ही है, जीनत का मतलब वहां पे बताया गया अपनी जीनत इख्तियार करो हर मस्जिद जाते वक्त, यानी अपने अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनो। उसमें कोई शादियों वाला लिबास पहनने को तो मस्जिद जाने को नहीं कहा जा रहा, आदमियों को भी एक सादा ही लिबास पहनते मस्जिद जाते वक्त। तो लिबास इट्सेल्फ ब्यूटी है, लिबास इंसान को, और कुरान में ही है कि लिबास अल्लाह ताला ने उतारा है तुम्हारी जीनत के लिए। जो हम लिबास पहनते हैं ये हमारी जीनत भी है, हमें कवर भी करता है। लिबास सिर्फ कवर करने के लिए नहीं पहनते हम, वैसे भी लिबास जीनत के लिए भी पहनते हैं। اور اس میں کوئی شادیوں والا ہی لباس زینت کے لیے نہیں پہنتے، لباس اٹ سیلف ایک ہماری بیوٹی ہے، اس لیے یہ جانوروں وغیرہ کے لباس نہیں ہوتے، انسان لباس پہنتا ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اس کی بیوٹی بھی ہے۔ یہ دو پرپز ہیں جو قرآن میں بتائے گئے لباس کے، یہ میں نہیں بتا رہی۔ پھر انہوں نے پوچھا ڈریس کوڈ فار اے مسلم وومن ایٹ ورک، تو پھر گاؤن پہنے، اوپر اگر چادر نہیں لے سکتے، جلباب چادر کی صورت میں نہیں لے سکتے، تو وہ گاؤن پہن لیں۔ سو اینی ویمن کلوتھز آر زینت، جو بھی اس نے پہنے ہوں گے، لباس ہی زینت ہے۔ لباس جو ہے نا، جو آپ ایک لباس اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے پہنتے ہیں، اس کو قرآن نے زینت کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب شادی اور اس کا تو ختم ہی ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کیا نا کہ اگر بریسٹ ریموو کر دیے گئے ہوں تو پھر کیا وہ کرے گی، یہ چیز نا یہود نے کری۔ یہود تو بڑے اس میں، آپ کو پتا ہے کہ شیر ہیں، جو انہوں نے جو یہ سبت والا قانون بھی انہوں نے بنا لیا، اور کس طرح انہوں نے کیا کیا، ان کو بھی یہ حکم تھا کہ بھئی اپنے سروں کو کور کرو، اور اس طرح تو انہوں نے کہا بالوں کو کور کرنے کا حکم ہے، انہوں نے نا اپنے آپ کو گنجا کر لیا عورتوں نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بال ہی نہیں ہے تو کور کیا کریں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو وہی والی بات ہماری ہو گئی کہ جب ہمیں کہا گیا کہ اپنی اوڑھنیاں سینوں کے آگے، تو کہتے ہیں سینہ ہی نہیں ہے میرا، اب کیا چیز رہ گئی، ٹھیک ہے؟ اور کہتی ہیں کہ مینی ویمن واچ اسپورٹس، از اٹ الاؤڈ، مین آر ناٹ پراپرلی ڈریس، جس اسپورٹس میں مین پراپرلی ڈریس نہیں، جیسے ریسلنگ ہے، یا اتنے چھوٹا انہوں نے اپنی کوئی شارٹس پہنی ہوئی ہے، سوئمنگ ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ان کا ستر ننگا ہو رہا ہے، تو زندہ یا مردہ کسی کا بھی نہیں ستر دیکھ سکتے، نہ زندہ کا نہ مردہ کا۔ اگر آپ مردے کو بھی نہلانے کے لیے گئے ہیں تو تب بھی اس کا ستر کور کریں، وہ نہیں دیکھ سکتے، تو ستر دیکھنا ہی نہیں الاؤڈ ہے۔ پھر اسی طرح بالوں کا جوڑا کتنا اونچا بنا سکتے ہیں، ہمپ کی طرح نہ ہو، اونٹ کے ہمپ کی طرح، اور یہ سب کو پتا ہے کہ اونٹ کی کوہان کیسی ہوتی ہے۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، اس وقت کوئی کوسچن ہے تو مجھے بتا دیں۔ بینوئی اور دیور کے سامنے بڑی چادر لے کر جا سکتے ہیں؟ جی۔ پھر آپ لوگ بیچ میں دوسرے کوسچن کریں، پبلک اسکول میں ہے یا پرائیویٹ اسکول میں ہے، جو اللہ کا حکم ہے میں نے آپ کو وہ سنا دیا۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا سر سے لے کے پیر تک ہوتی ہے۔ اب اس کا آپ ابایا اس کو سی لیں تو وہ ابایا بن گئی، گاؤن بن گئی، اب چادر رہے تو اس کو جلباب کہہ دیتے ہیں، وہی جلباب ہو گیا۔ سورہ عذاب میں اس کا حکم آگے آئے گا۔ اگر جوائنٹ فیملی اور نند اور دیور اکثر ساس سسر میں ملنے آتے ہیں اور آپ کو بتائے بغیر آتے ہوں، اور آپ کے بچوں کا یہ یا آپ کے اپنے کچھ کام ہوں، تو مہمانداری میں کیا حکم ہے؟ میں نے اس کا آپ کو جیسے ابھی بتایا نا، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جب ایک گھر میں آپ کے ماں باپ کے علاوہ اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، بھابیاں ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں، تو پھر ایسے نہیں بے دھڑک چلے آنا چاہیے، بلکہ اجازت لینے نہیں چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ پھر آپ کیسے رہیں گے، پھر اپنے آپ کو سکلوڈ کر کے کمروں میں بند نہیں کر لیں گے، آپ ایک بڑی چادر لے کے جو سینے کو بھی ڈھکے اور آپ کی کوئی بھی جو زینت ہے اس کو ڈھک دے۔ زینت کا اظہار نہیں ان کے سامنے کرنا، پھر آپ کو ابائے اور اسکارف اور یہ کرنے کی نہیں ضرورت ہے، ایک چادر سے اس کو ایک خمار سے ڈھک لیں، اور پھر آپ جو بھی آپ نے گھر میں کام کرنے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اگر شوہر کو پسند نہیں کہ آپ اپنی اگر شوہر کو پسند نہیں کہ آپ اپنی نندوئی یا بہنوئی کے کسی بھی مرد سے بات نہ کریں اور ان کی غیر موجودگی میں ان مردوں کے سامنے نہ آئیں، اور سسرال والے مجبور کرتے ہوں کہ آپ ہی ان کو سرو کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر شوہر کو ان کے آگے کر دیں سسرال کے، وہ خود ہی جانے اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائی یا جو بھی ان کو جو بھی مجبور کر رہے ہیں ان کے سامنے شوہر کو کھڑا کر دیں، وہ جانے اور وہ جانے، آپ کا تو کام ہی پھر ختم ہو گیا، پھر تو بہت ہی آسانی ہو گئی۔ کین وی ریموو فیشل ہیئر؟ بالکل، میں نے جیسے آپ کو کہا آئی بروز کے علاوہ فیشل ہیئر کے بارے میں ایک عورت نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اس طرح گالوں میں پہ بال ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دو، یعنی یہ اذیت دیتی نا بال ہیں، تو یعنی شوہر کے لیے بھی اذیت کا باعث ہوئے، اپر لپس ہے، چین ہے، یہ سب، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے بال نہیں ہوتے، یہ تو ایکسٹرا آئے ہیں۔ اس وقت مجھے اس لیسن کے علاوہ کوئی بھی سوال نہ پوچھے، از دیٹ اوکے ٹو ویئر ڈفرنٹ کلر ابایاز ناٹ فینسی؟ جی بالکل. میں نے اب یہ بھی سوال ابھی اس میں خود ہی بتا دیا ہوا ہے. آپ لوگ ایسے کریں, سب لوگ اس لیکچر کو ایک دفعہ دوبارہ سنیں, پھر اس کے بعد آپ کو کوئی سوال آئیں تو مجھ سے پوچھیں, کیونکہ آپ وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو میں نے ابھی ایڈریس کیے ہیں. ابھی نند کے بچوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا, بھائی چادر نکالنا ہے جو چادر کی بات کو چھوڑ دیں, نند کے بچے بھی محرم نہیں ہیں. جو نامحرم رشتے دار جب گھر آئیں گے تو میں نے اس کا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے. نامحرم رشتے دار, ٹھیک ہے, زینت ان کے سامنے کسی کے ساتھ سامنے نہیں ظاہر کر سکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی انڈرسٹوڈ دیٹ اپلائنگ سرما از ان دا کیٹیگری وچ یو کین ناٹ ہائیڈ اٹ. آئی انڈرسٹینڈ. جی یہ مفسرین کا یہ ہے سرما. آلسو آئی ہیو آلویز ہرڈ دیٹ وی مسٹ کور آر ہیئر ان دا ہاؤس بیکاز انجنز ڈو. شاباش, جزاک اللہ خیرا کثیرا. دیکھیں کسی کے سوال پوچھنے سے کتنا سب کا فائدہ ہو جاتا ہے اگر سوال صحیح ہو. دیکھیں یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں بھی سر کو ڈھک کے رکھو کیونکہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی خاتون نے میرے سے پوچھا, کسی مجلس میں کسی دعوت میں, سب خواتین ہی تھیں وہاں پہ, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں گھر کے اندر بھی سر کو ڈھکنا چاہیے ورنہ تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میں خود سر ننگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے اور یہ کدھر کی حدیث ہے اور کیا ہے کہ جو ہے نا بھائی آپ عورتوں کا مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں گھوم رہے ہیں, تو اب آپ نے جو ہے سر ڈھکا ہی ہونا چاہیے ورنہ فرشتے لعنت کریں گے. تو نہیں 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 نہیں, خمار ہیڈ ٹو ٹو کا نہیں ہے, وہ ہے جلباب ہیڈ ٹو ٹو کا. خمار بس اتنا سو کہ آپ کے تھوڑے جو زینت کے کپڑے ہیں تھوڑا بہت وہ چھپ جائیں, آپ کا سر کور ہو جائے, آپ کے سینہ کور ہو, آپ کا یہ ہو بس, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا دوپٹہ یا ایک شال جو بڑی ہوتی ہے وہ, وہ جلباب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو تین کیٹیگریز بتائی ہیں نا, تین طرح کے کپڑے بتائے ہیں, تینوں میں فرق کرنا سمجھ لیں. ایک ہے جو آپ کور کرتے ہیں جس سے اپنے آپ کو, وہ ہے پاکستانی شلوار قمیض, امریکی شلوار قمیض, جو بھی شلوار قمیض, جیسی بھی شلوار قمیض, وہ ساری ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہے جو یہاں پہ خمار کا حکم ہے, جیسے گھر کے اندر اب آپ نے آپ کے, دیکھیں کئی دفعہ ایسے مہمان آتے ہیں, رہنے والے آتے ہیں, اب آپ کیسے اپنے آپ کو سیکلوڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کچن میں بھی جانا ہوگا, کبھی وہ ایک دم سے ادھر سے آ جائیں گے, کبھی کچھ ہوگا, اب آیا نقاب پہن کے تو نہیں گھومتے رہیں گے آپ, تو اس وقت بہتر ہے آپ نہ میک اپ کریں, اپنے بڑی ایک شال سی رکھ لیں یا بڑا ایک دوپٹہ آپ جس کو, مگر میں نے سی تھرو کو دوپٹہ نہیں کہا, ٹھیک ہے, اوڑھنی کوئی رکھ لیں, بڑا دوپٹہ رکھ لیں, آپ اس سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. If someone jilbab short like coat and shows shalwar, so it's okay or not? Because long jilbab makes very hard to wear. دیکھیے جو آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, میری کوئی جیسے کیا مجاز کہہ سکتے ہیں, مجال کہہ سکتے ہیں, میں اللہ کے حکموں کے اندر تو نہیں چینج کر سکتی نا کہ آپ اتنا کر لیں اتنا کر لیں. میں نے آپ کو بس بتا دیا سر سے لے کے پیر تک ہے, اب شارٹ کرنا ہے, کتنا شارٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, اب وہ آپ کی مرضی ہے, اللہ کا حکم یہ ہے بس, دیٹس اٹ. جلباب سر سے پیر تک کی چادر کو کہتے ہیں, آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں, آج تک یہ ڈکشنری میں یہ لفظ چینج نہیں ہوا, اس کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوئی. اب آپ نے اس کو کوٹ نما کر لیا, کوٹ بھی ایسا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کی بھی فٹنگ آ رہی ہو, اس سے بھی فگر نظر آ رہا ہو, اور وہ جیسے جیسے انسان کا فگر ہے اس طرح وہ ساتھ جا رہا ہو, اس کی بھی اب اس طرح درزیوں سے کہہ کے شیپ بنوا لیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک گاؤن سا ہو, کھلا سا ہو, نیچے تک جا رہا ہو, چلو میں آپ کیا, میں تو ویسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, پھر آپ کی مرضی ہے بس. آپ اس کو تھوڑا سا اونچا کر رہے ہیں کیونکہ ہارڈ ہے آپ کے لیے کرنا ویئر یا کچھ ہے, اللہ عالم, مگر سر سے پیر تک ہی ہوتا ہو. کیا ہم نند کے بچوں کے سامنے چادر لے کر جا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نامحرم رشتے داروں کے بارے میں. وعلیکم السلام. اف وی ویئر بگ خمار وچ کورز آور ہیڈ ٹو ٹو, میں نے شاید دوبارہ شاید وہی سوال آ رہے ہیں, میں ان کا جواب دے چکی ہوں. اے مین آر ڈاکٹرز آلسو دا دو वो हिजाब कैसे करें, वो हिजाब कैसे करें, डॉक्टर होना उनको हिजाब को कैसे वो करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था मेडिकल रीज़न है, कोई ऐसी चीज़ है वो एक अलग बात होती है, एक उनका प्रोफेशन है वो, उनको ज़ाहिर है आदमियों को चेक भी करना है, देखना है सब है, वो भी एक, आप तो पता है कि सहाबियात जो थी वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी भी किया करती थी, उनको पानी पिलाया करती थी, उनको यानी एक नर्स के तौर पर भी काम करती थी, नर्स हो गई डॉक्टर हो गई एक ही बात है। तो उसमें तो कुछ नहीं, अब वो हिजाब कैसे करें, हिजाब क्या कहता है कि वो कोई लंबी चीज पहन के नहीं ये काम कर सकती। इफ वी वेयर फुल खिमार विच कवर्स फ्रॉम हेड टू टो, डू वी स्टिल नीड अबाया? खिमार है ही नहीं है हेड टू टो, किसने आपको कहा खिमार हेड टू टो है? जिलबाब है वो हेड टू टो, खिमार मैंने कहा बड़ा दुपट्टा या बड़ी शॉल ये होती है, जैसे आपकी हिप से नीचे तक आ रही हो इतनी हो गई चादर आपकी, ओढ़नी हो गई। अभी तक मुझसे कोई और सवाल बीच में ना करें प्लीज, मुझे पहले इनके जवाब देने दे, मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हम अबाया नीचे थोड़ा ओपन है वॉकिंग के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसको थोड़ा ओपन स्लिट्स कर ली साइड से, इतना सा कर लिया कि पैंट से थोड़ी नजर आ रही है या कुछ है, एज लॉन्ग एज वो ऊपर है, जाहिर है अगर जिलबाब भी लेंगे चादर भी लेंगे तो उससे भी कोई पैंट्स नजर आ जाती हैं, ऐसी तो बात नहीं है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट हकूक अ लिटिल बिट मोर, वी डोंट वॉन्ट टू डाई विदाउट फुलफिलिंग द हकूक, प्लीज एक्सप्लेन। किसके हकूक आप पूछ रहे हैं, ये मुझे जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं, किसके हकूक आप पूछ रहे हैं? हमारे ऊपर तो बहुत सारे लोगों के हकूक है, वालदैन का हम पे हक है, शोहर का हम पे हक है, हमारी औलाद का हम पे हक है, हमारे हमसायों का हम पे हक है, और अल्लाह ताला का सो सबसे बड़ा ही हक है, दीन इस्लाम का हम पे हक है, कुरान का हम पे हक है, किसका हक पूछ रहे हैं? अबाया के अलावा हेड कवर करें और दुपट्टा बड़ा हो तो सही है, बाहर जाने के लिए नहीं, ये घर के अंदर की बात कर रही हूँ। दुपट्टा बड़ा होगा और हेड कवर होगा जब नामहरम रिश्तेदार आएंगे, कोई जीनत जाहिर नहीं होगी। मैं बड़ी सारी चादर लेती हूँ बाहर जाते हुए, फिर मेकअप के मुंह और हाथ, बगैर मेकअप के मुंह और हाथ खुले हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हुए आप बड़ी चादर लेती हैं और आपने कहा मेकअप के बगैर होती हैं और मुँह और हाथ खुले होते हैं, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, एज लॉन्ग एज आपकी कोई जीनत जाहिर नहीं हो रही, और कोई जीनत जो आपने खुद की भी है, जेवर हैं, पाजीबे हैं और ये चीज़ें जाहिर नहीं हो रही, हाथ है उसके ऊपर कभी नेल पॉलिश लगी होगी, कभी अंगूठी होगी, कभी मेहंदी होगी, उससे कोई नहीं मसला, मुंह के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन के जो आपने इस तरह से की हो। यू सेट कवर करके रखें इन होम इफ सम गैर महरम मैन स्टेज, देन वॉट अबाउट फेस, वॉट शुड बी कवर्ड टू राइट, अगर बाहर भी पर्दा करते हैं, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में अगर आप चेहरा भी लेते हैं तो फिर जाहिर है आप नहीं करेंगे, या घर के अंदर आया अगर आपने कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं आपको मुश्किल हो रही है तो फिर इसमें इल्ला मा ज़हरा मिन्हा की एक्सेप्शन लेके छोड़ दें। सर खुला रख कर कुरान की तिलावत करना रहोंगे, अभी मैं नहीं इनका जवाब दूंगी, अभी इस लेसन से मुतल्लिक करें। अबाया पार्टी में काम वाले पहन सकते हैं या ये जीनत में आएगा और मेकअप भी हो? अबाया पार्टी में, अबाया पार्टी मैं नहीं समझी कि क्या होती है। आई डोंट कवर फेस, आई वेयर नोज पिन, नहीं नोज पिन नहीं होनी चाहिए, जीनत कोई भी नहीं होनी चाहिए सर, फिर आप उसको कवर कर लें, ठीक है। मेरे ख्याल अब इतने सवाल हैं, अब आगे जो दूसरे सवाल आ रहे हैं वो उनको हिप्स के बाद हम करेंगे। शी मीन्स वेडिंग पार्टीज में ऐसा अबाया पार्टी वाला, अच्छा वो कौन सा अबाया होता है पार्टी वाला? मैंने आपको कहा है कि अबाया जीनत में ना आए, और अबाया भी जीनत बन गया, आप उसका मटेरियल अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जैसे सहाबियात के बारे में आता है उन्होंने अपनी रेशमी चादरों को फाड़ के अपने खिमार बना लिए थे, तो अबाया जीनत वाले में आप अच्छा मटेरियल यूज़ कर लें बस, और इससे ज़्यादा क्या है? वो अगर आप कहते हैं चमक दमक वाले अबाए कामों में काम हुए हुए अबाए और ये, तो वो तो इट्सेल्फ फिर जीनत बनेगा, फिर उसको कवर करेंगे। ٹھیک ہے, جب آپ کا ابایا دیکھیں, جب آپ باہر جاتے ہیں جلباب اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سر سے پیر تک ہوتا ہے, تو کور تو خود ہی فیٹ ہو جاتے ہیں, لائک لاؤڈ اینڈ بھرا ہوا مے بی. آج کل تو خیر بہت بہت طرح کے ابائے آ رہے ہیں جو بہت ہی ایسے ایسے کلرز ہیں کہ مطلب بہت سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے ابایا پہنا ہوا ہے کہ کوئی ڈریس پہنا ہوا ہے. ہاں جی, ابایا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. میں چاہ رہی تھی تاکہ یہ سارے جواب آ جائیں, آپ کے سوال اور یہ سارے ریکارڈنگ میں آ جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ تلاوت سنتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.